یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا،
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نمط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے فرزند امیر المومنین حضرت امام مہدی کی سلامتی کی دعا سب مل کے حضور قلب اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات حضن محترم خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، صادقین کے ہمراہ ہونا نماز سے زیادہ واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، ساری چیزیں واجبات ہیں، لیکن قرآن صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، راست گو حضرات کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صادق کے ہمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا صادق ہونا چاہیے جس کے ہمراہ ہوا جائے. ہر زمانے میں صادقین کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی ہمراہی ہو سکے، وَإِلَّا یوں ہوگا کہ کسی زمانے میں صادق نہ ہو اور یہ امر اللہ کا لغو قرار پائے گا. اللہ کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور کوئی سچا نہیں. اس لیے سمجھ میں آیا کہ سچے کا ہونا ضروری ہے. ابھی سچا کون ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت واضح ہے کہ کونوا مع الصادقین، ہمارے یہاں بالکل واضح ہے کہ صادقین کون ہیں. آئیں دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. فخر رازی کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں اور جن کی تفسیر کبیر ایک بہت مایا ناز تفسیر سمجھی جاتی ہے، فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں جو تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی، اس میں اس نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ہمراہ رہو، تو صادقین کی تعریف یہ ہے، صادق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل انجام دے. صادق وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کو انجام دے. جو شخص ذرہ برابر بھی اپنے ایمان اور عقیدے کے برخلاف عمل کرے وہ شخص کبھی صادق نہیں ہو سکتا، وہ شخص صادق نہیں ہو سکتا. دین پر ایمان اور دین پر عمل اور اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرنے والا انسان وہ کیا ہے؟ وہ صادق ہے. لہذا وہ یہاں پر تشریح کرتے ہوئے فخر رازی یہ کہتا ہے کہ بس ایسا شخص جو اپنے ایمان اور عقیدے کے برخلاف عمل نہ کرے ایسا شخص معصوم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، توجہ فرمائیے آپ، معصوم انسان کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے ایمان اور عقیدے کے برخلاف عمل کو انجام نہ دے. چونکہ ہر انسان جو خطا کر سکتا ہے، غفلت کر سکتا ہے، جس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، وہ اپنے ایمان کے برخلاف عمل انجام دیتا ہے، اپنے عقیدے کے برخلاف عمل انجام دیتا ہے. بس معصوم ہے کہ جو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق 100% عمل کرتا ہے. اور آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں معصوم کا ہونا ضروری ہے، اور جب ہر زمانے میں معصوم کا ہونا ضروری ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی فرض ہے. یہ جو کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ہمراہ رہو، یعنی صادقین کی اطاعت کرو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. صادقین کی اطاعت کرو، صادق کو معصوم ہونا چاہیے، صادق کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے اور صادق کی اطاعت فرض ہے. اب وہ صادق کون ہے؟ یہاں آ کر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس آیت میں جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو کہا گیا کہ یہ جو صاحبان امر ہیں، یہ فخر رازی نے لکھا، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کا مطلق ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے, اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے, اسی لیے اس کی اطاعت فرض ہے. جیسے اللہ کی اطاعت فرض, جیسے رسول کی اطاعت فرض, اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت بھی فرض ہے. توجہ ہے نا سامعین, جن کی توجہ, ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت فرض ہے. یہاں آ کے فخر رازی یہاں تک تو ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, شیعوں کے ساتھ, آگے جا کے پھر وہ منزل کہیں اور تلاش کرتے ہیں. بہت بڑا عالم ہے, بہت خوبصورت بحث کرتے ہیں, لیکن یہاں آ کے معصوم کون ہے, وہ کہتے ہیں اجماع امت معصوم ہے. امت جس کے اوپر اجماع کر لے وہ معصوم ہے. اہل حل و عقد جس پر اجماع کر لے جس بات پر, وہ اجماع معصوم ہوتا ہے. عجیب بات, حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سارے امور کے اوپر اجماع کیا, اور تاریخ شاہد ہے کہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں اس اجماع سے ہوئی ہیں. اہل حل و عقد بہت ساری چیزوں پر یکجا ہوئے, انہوں نے اجماع کیا لیکن بہت بڑی بڑی غلطیاں کی, ناقابل جبران. آج عالم اسلام جو بہت سی مشکلات کا شکار ہوا ہے, یہ انہی اہل حل و عقد کے اجماع کی بدولت تھا جنہوں نے غلط چیز کے اوپر اجماع کیا تھا. بھائی ایک میں گناہگار آدمی, ہم جیسے دس لوگ بھی مل جائیں, ہم دس لوگ بیٹھ کر ایک فیصلہ کر دیں, تو جب تک میں خود گناہوں سے نہ بچا ہوا ہوں, جب تک میں خود معصوم نہ ہوں, تو ہم سب کا فیصلہ کیسے معصوم ہو سکتا ہے؟ میں تو غلطی کرنے کا امکان رکھتا ہوں, میں غفلت کرنے کا امکان رکھتا ہوں, میرے اندر لالچ بھی ہے, شہرت بھی ہے, گناہ بھی کر سکتا ہوں, خطا بھی کر سکتا ہوں, ساری چیزیں کر سکتا ہوں. اسی طرح سے دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی, یہ دس لوگ ایسے ہی ہیں. تو یہ جب دس لوگ جمع بھی ہو جائیں تو یہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عصمت کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اذان گرامی, اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں مکتب آل محمد علیہ السلام کے پاس, اولی الامر کے مسئلے میں بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ اولی الامر کوئی عام انسان نہیں ہے, معصوم ہے, کہ جس کا اعلان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی مولا ہوگا. اور وہ علی کون ہے؟ علی معصوم ہے. علی گناہ, علی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, علی خطا نہیں کر سکتا, علی غفلت نہیں کر سکتا. اللہ علی اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق عمل نہیں کرتا. علی کا غصہ خدا کی مرضی کے بغیر علی غصہ نہیں کرتا. علی کسی سے راضی ہو جائے تو خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. علی جنگ کرے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. علی صلح کرے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. علی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے. لہذا ہمارے یہاں یہ مسئلہ حل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, وہاں اولی الامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور بارہ امام درود بھیجے محمد والے محمد. اور یہاں پر بھی کون مع صادقین, صادقین جو معصوم ہیں اور ہر زمانے میں ان کا ہونا ضروری ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک, بارہ امام ہیں درود بھیجے محمد والے محمد. لہٰذا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ جو کہا گیا کونوا صادقین, تو یہاں صادقین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا افتخار ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں, صادقین کے ساتھ ہیں, ان ہستیوں کے ساتھ ہیں جو باعث تخلیق کائنات, جن کے وسیلے سے اللہ امتوں کو ہدایت دیتا ہے, جن کے وسیلے سے اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, جن کے وسیلے سے اللہ انسانیت کو کمال اور ارتقاء کی منزل پر پہنچاتا ہے. یہ ہمارا افتخار ہے. فوزان محترم, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علی کی ولایت کے کچھ تقاضے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں تو پھر شیعیت کے کچھ تقاضے ہیں. شیعہ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. زانی گرام کیا شخص اٹھ کے کہے جناب میں شیعہ ہوں, وہ کہ عرفن ہمیں اور آپ کو شیعہ کہا جاتا ہے, لیکن شیعہ ایک خاص اصطلاح ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب کو کہا جاتا ہے. ایک خاص رتبہ ہے, ایک خاص میڈل ہے. اور عرض کیا تھا کہ سلمان, مقداد, ابو ذر جیسے لوگوں کو شیعہ کہا گیا ہے, امام حسن مجتبیٰ, امام حسین کو شیعہ کہا گیا ہے, شیعہ علی. آپ تصور فرمائیں کہ ان کا مقام کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے. ہم جیسے لوگوں کو عام طور پہ روایات کے مطابق موہب کہا جاتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا بہتر انداز سے سلوات پڑھی ہے. شیعہ نے حیدر کرار کی سات خصلتوں کو بیان کیا ہے, سات صفات کو بیان کیا ہے. شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا, پہلی صفت یہ ہے, پہلی خصلت یہ ہے, ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری راہ میں قربانی دینے والا ہے, ہماری راہ میں خرچ کرنے والا ہے, اپنی جان, مال, عزت, آبرو, وقت, ہر چیز قربان کرنے والا ہے. جس علی کے چاہنے والے کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ نہ ہو ایسا شخص ہرگز شیعہ نہیں ہو سکتا, شیعہ علی نہیں ہو سکتا. جس کے اندر شوق شہادت نہ ہو, جس کے اندر جذبہ ایثار نہ ہو, جس کے اندر کچھ خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو, ایسا شخص علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. اور کل چند مطالب آپ کے سامنے عرض کیے تھے. آج دوسری خصلت اور صفت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. علی علیہ السلام دوسری خصلت جو شیعہ کی بیان کرتے ہیں, شیعہ کی تعریف میں بیان کرتے ہیں, شیعتنا المتحابون فی مودتنا, ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری مودت اور محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ علی کا شیعہ کون ہے؟ جو اہل بیت کی محبت میں, علی کی مودت و محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سنے گرامی, محبت شیعان حیدر کرار کا شعار ہونا چاہیے, مزاج ہونا چاہیے, طبیعت میں محبت ہونی چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کا مطلب ہے یعنی بس جذباتی, لڑنے والا, غصہ کرنے والا, گرمی کرنے والا. نہیں ہے زان گرامی. اب دیکھیں مالک اشتر اس شجاعت کا حامل, مالک اشتر محبت کا پیکر تھا, سپہ سالار تھا, علمدار علی تھا. علی فخر کرتے تھے کہ مالک میرا سپہ سالار ہے, میری فوج کا سپہ سالار علمدار ہے. علی فخر کرتے ہیں مالک کے اوپر، دور سے خبریں سننے والے مالک سے کانپتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن عزیزو مالک اشتر محبت کا پیکر ہے، محبت کا پیکر، توازو کا پیکر. ایک دفعہ کسی بازار سے گزر رہے تھے، شہید متحری نے واقعہ نقل کیا ہے، کسی بازار سے گزر رہے تھے، ایک دفعہ کسی دکاندار نے جو مسخرے بازی کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ایک دفعہ کوڑا اٹھا کر مالک اشتر کے اوپر پھینکا. مالک اشتر علمدار علی، شجاع انسان، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑنے والا انسان، اس کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے. مالک اشتر چلتے چلتے اپنا راستہ بدل دیتے ہیں اور دکاندار کو پتہ چلتا ہے، پیچھے سے لوگ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم نے جس کے اوپر کوڑا پھینکا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کی فوج کا علمدار ہے، مالک اشتر ہے، چیف آف دا آرمی اسٹاف. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ کپ کپانے لگتا ہے، مالک اشتر کے پیچھے دوڑ کے جاتا ہے، دوڑتے دوڑتے دیکھتا ہے کہ مالک اشتر تیزی سے مسجد میں جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے. جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مالک اشتر نماز میں کھڑے ہو گئے، دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یہ جاتا ہے، جا کر قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ مالک مجھے پتا نہیں تھا کہ تم مالک اشتر ہو، تم علی کی فوج کے سپہ سالار ہو، تم علی کی فوج کے علمدار ہو، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے سزا نہ دینا. بس یہ جملے سننے تھے. مالک جو شجاع ترین انسان ہے لیکن لوگوں سے محبت کرنے والا، جس کے اندر تواضع ہے، ایک دفعہ اس شخص کو محبت سے دیکھتا، کہتا ہے کہ بخدا میرا مسجد میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب تو نے یہ حرکت کی، یہ زیادتی کی، تو نے مجھ پر کوڑا پھینکا، بس میں نے اپنے راستے کو تبدیل کیا، اپنی منزل کو چھوڑ کر مسجد میں آیا ہوں تاکہ دو رکعت نماز پڑھوں اور تیری مغفرت کے لیے دعا. اللہ اکبر، تیری مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تیرے اس گناہ کو بخش دے، میں مسجد میں آیا ہوں. یہ علی کا شیعہ ہے نا اذان گرامی، یہ کردار. عباس علمدار محبت کا پیکر ہیں. بعض دفعہ ہم اس طرح سے تصور بنا لیتے ہیں کہ عباس علمدار بس ہمیشہ جلال میں رہتے تھے. جلال کا الگ مقام ہے، جمال کا الگ مقام. مالک اشتر بھی جلالی تھے لیکن دشمن کے مقابلے میں عام انسانوں سے محبت کرنے والے تھے. علی بھی جلال بھی رکھتے تھے، جمال بھی رکھتے تھے. زن محترم، محبت بڑی چیز ہے. مکتب تشیع محبت سے پھیلی ہے، تعلیمات آل محمد محبت ہے، نفرت نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہ آج ہماری محافل اور مجالس کے اندر بعض دفعہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے میں سارا زور لگا دیتے. پھر دوسروں کو محبت سے بلاؤ، شفقت سے پیش آؤ، عشق کا اظہار کرو جو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، جو دین کا ماننے والا ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے، اسے محبت سے پیش آنا چاہیے. آج افسوس کے ساتھ کہ تعصب نے، نفرتوں نے اسلام کی جڑیں کاٹ دی. آج دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اسلام امن اور محبت کا مذہب نہیں بلکہ نفرتوں کا مذہب ہے، نفرتوں کا دین ہے. مسلمان یعنی جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کسی مسلمان کا یا کسی مظلوم کا سر ہونا چاہیے، یہ مسلمان ہوتا ہے. خلافت کے نام پر جو ظلم آپ نے دیکھا کہ آج کیا جا رہا ہے جس کا تسلسل یزیدی حکمرانی سے چلا آ رہا ہے. آج خلافت کے نام پر وہ مظالم جو شام میں کیے گئے ذان گرامی آپ تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. ایک شیعہ خاندان شام میں مجھے پتا چلا, اس کے بیوی بچوں کو سامنے بٹھا کر اس گھر کے مرد کو الٹا لٹکا کر زندہ زندہ اس کی کھال کو ادھیڑا جا رہا ہے, جلد کو ادھیڑا جا رہا ہے. ماں بیٹھی, بیٹی بیٹھی, زوجہ بیٹھی, یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے, خلافت کے نام پر ہو رہا ہے. یہ رسالت مآب کی تعلیمات ہیں, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. معصوم بچوں کو نشانہ بنانا کس مذہب میں روا ہے, کس دین میں روا ہے, کس آئین میں روا ہے؟ کسی آسمانی مکتب, حتی دنیاوی مکتب میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. داعش جنہوں نے عراق پر حملہ کیا, موصل پر قبضہ کیا, ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا انہوں نے, تصور سے باہر. خواتین کی عصمت دری جہاد النکاح کے نام پر, یہ کون سا اسلام, یہ کہاں سے فتویٰ آیا, کون فقہا ہیں ایسے جو اس طرح کے غیر منطقی اور غیر دینی فتوے صادر کر رہے ہیں؟ یاد ہے نا آپ کو قاضی شریح نے بھی فتویٰ دیا تھا امام حسین واجب القتل ہے. آج ایسے قاضی شریح داعش کی جیب میں بہت سارے اس طرح کے قاضی بیٹھے ہوئے, بہت سے مفتی بیٹھے ہوئے. ذان گرامی یاد رکھیے, اس وقت یزیدی طاقتیں عالم اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے, صہیونی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کیا جائے جس میں محبت نہیں نفرتیں ہی نفرتیں ہیں, ایک غیر منطقی دین. قرآن یعنی دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب, نعوذ باللہ. اس طرح سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے, جب کسی مظلوم کا گلا کاٹا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ قرآن کو بدنام کیا جائے, احادیث رسول کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ رسول کی شخصیت کو خراب کیا جائے. ظلم ہو رہا ہے حسن گرامی. آج ہمیں بڑی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حسن ہم شیعہ, ہم علی کے ماننے والے ہیں, امام صادق کے ماننے والے ہیں, امام مہدی کے ماننے والے ہیں, جناب زہرا کے ماننے والے ہیں. ہمارا کردار ان جیسا نہیں ہونا چاہیے. کربلا آپ کے سامنے ہے, یزیدی طاقتوں نے, یزیدی افواج نے کیا ظلم نہیں تھا جو آل محمد کے ساتھ روا نہیں رکھا, انتہا ظلم کی. لیکن ہمارا کربلا میں بچہ بچہ شریعت کا پابند تھا, اخلاق اسلامی کا پابند تھا. جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اتنا اتنا ہم دفاع کریں گے اپنا, اس طرح سے دفاع کریں گے اپنا. حسن گرامی آج مکتب تشیع کے لیے ایک کڑا وقت ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. جہاں مکتب تشیع کھل کر اپنے پیغام کو پہنچا رہی ہے, مکتب تشیع کی تعلیمات دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں, وہاں آپ کے چیلنجز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے حزب اللہ اسرائیل کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر رہی ہے, جیسے جیسے ایران کا انقلاب استکباری طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے، ویسے ویسے آپ کی چیلنجز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج استکباری طاقتوں کے خلاف، اسرائیل اور صہیونی طاقتوں کے خلاف اگر کوئی مکتب اپنے پوری توان اور انرجی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سینہ سپر ہے، تو وہ کوئی اور مکتب نہیں ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا مکتب ہے. یہ بات استکبار کو اچھی نہیں لگتی. اسرائیل کو چیلنج کرنے والی طاقتیں، ان کے پیچھے تشیع ہے، حماس کے پیچھے ساری دنیا جانتی ہے ایران ہے، حزب اللہ کے پیچھے ساری دنیا جانتی ہے ایران ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے جان گرامی. اس یہودی ناجائز حکومت کو ختم کرنے کے در پہ اگر کوئی ہے تو علی والے شیعان حیدر کرار ہیں، جو پوری دنیا میں، جنہوں نے اعلان کر دیا ہے ساری دنیا اسرائیل کو قبول کر لے، لیکن ہم ہرگز اسرائیل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یوم القدس کا اعلان آپ نے کیا ہے، دنیا بھول چکی تھی فلسطین کے مسئلے کو، دنیا بھول چکی تھی. اسرائیل کی ریاست کو مسلمان حکومتوں نے، مسلمان حکمرانوں نے قبول کر لیا تھا. اگر خمینی ابو شکن یوم القدس کا اعلان نہ کرتے اور اپنی جدوجہد کا آغاز نہ کرتے، فلسطینی مسلمانوں کی نصرت کے لیے آگے نہ بڑھتے، حماس، جہاد اسلامی اور دیگر فلسطینی گروہوں کی مدد نہ کرتے، قضیہ فلسطین لپیٹا جا چکا تھا. اب یہاں آ کر ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بھی کیا تجزیہ کرتے، عراق میں بھائی فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے، ایک کے پیچھے ایران ہے، ایک کے پیچھے سعودیہ ہے، تو بھائی حماس کے پیچھے کون ہے؟ سعودی عرب ہے. جہاد اسلامی کے پیچھے کون ہے؟ سعودی عرب ہے. جہاد اسلامی اور حماس جو خالصتاً اہل سنت تنظیم ہے، اخوان المسلمین سے ان کا تعلق ہے، حماس کا کون لوگ ہیں؟ وہ سنی ہیں، خالص مکتب اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. پوری دنیا میں اتنے سارے مسلم ممالک کے ہوتے ہوئے جو سنی ممالک ہیں، کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک شیعہ ملک جسے جمہوری اسلامی ایران کہتے ہیں. اب یہاں اگر تجزیہ نگار پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا تجزیہ کریں، پھر کہیں گے جی پروکسی وار چل رہی ہے، پروکسی وار ہو رہی ہے، لہذا حماس جو ہے چونکہ ایران کی سپورٹر ہے، اس وجہ سے ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے. احمقانہ باتیں کرتے ہو تم. ایران علی ابن ابی طالب کا ملک ہے، علی کے اطاعت گزار ہیں ایرانی. ہمارا رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی علی ابن ابی طالب کا ادنا نوکر ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہے، ان کے پرچم کو تھامے ہوئے ہیں. لہذا جیسے کل علی ابن ابی طالب نے لاکھ مخالفت کے باوجود دوسروں کا ساتھ دیا تھا، آج آیت اللہ خامنائی رہبر معظم، چاہے لاکھ دوسرے مذہب سے ان کا تعلق ہو، لیکن جو شخص بھی مظلوم واقع ہوگا علی ابن ابی طالب کی اطاعت میں ان کا ساتھ دیا جائے. یہ ہمارا مکتب ہے، ہمارا مکتب محبتوں کا مکتب ہے، ذبح کرنے والوں کا مکتب نہیں، انسانیت سوز مظالم کرنے والوں کا مکتب نہیں. شیعتنا المتحابون فی مبدتنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں مبدت آل محمد میں. زانی گرامی یاد رکھیے گا اس بات، حساس ترین دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، عزیز جوانوں انتہائی محتاط رہو، انتہائی محتاط رہو. دشمن کی پوری کوشش یہ ہے، صہیونی میڈیا، امریکی میڈیا، یورپی میڈیا، یہ سب صہیونی ہیں، عرب میڈیا، ہمارا میڈیا پاکستان میں، یہ چینلز جو بکواسیں کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، ان سب کا
کیا موٹو ہے, کس چیز کو اٹھا رہے ہیں اس وقت دنیا میں؟ شیعہ سنی اختلافات, فرقہ وارانہ جنگ. عراق میں فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے, داعش سنی ہے, پاکستان میں بم دھماکے کرنے والے یہ طالبان ایلیمنٹس, لشکر جھنگوی, یہ سنی مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ جو آج دو دن کے اندر ہماری تین چار شہادتیں ہو چکی, ان پاکیزہ نوجوانوں کو شہید کرنے والے یہ سنی مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے, تف ہو تمہارے اوپر. یہ سنی مکتب کی نمائندگی نہیں کرتے, یہ یزیدی مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ سنیوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں عراق کے اندر, یمن کے اندر, شام کے اندر, لبنان کے اندر, پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر. افسوس ہمارا میڈیا, شیعہ سنی جنگ ہو رہی ہے, شیعہ سنی جنگ ہو رہی ہے. کون سی شیعہ سنی جنگ ہو رہی ہے؟ بشار الاسد کوئی شیعہ تو نہیں ہے, حماس کوئی شیعہ تو نہیں ہے, فلسطین ایک سنی ملک ہے. شیعہ ان کا ساتھ دیتے ہیں آگے بڑھ کر. داعش سنی مکتب کی نمائندگی نہیں کرتی, یہ دہشت گرد ٹولا ہے جو سنیوں کا بھی قتل عام کر رہا ہے, شیعوں کا بھی قتل عام کر رہا ہے. میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا, میں بانیان مجالس سے عرض کروں گا, میں امام بارگاہ, مساجد اور جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں ان کے ٹرسٹیوں سے, انجمنوں سے, بانیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, حساس ترین وقت سے گزر رہے ہو. پاکستان حساس ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. پاکستان میں بڑے پیمانے پر شیعہ سنی مصنوعی امپوز کرنے کی پوری سازش تیار ہو چکی ہے. ہمارے میڈیا سے, ہمارے ممبروں سے, ہماری مجالس سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے برادران اہل سنت کے عقائد اور احساسات مجروح ہوتے ہیں. حرام ہے, حرام ہے. اذان گرامی یاد رکھیے, یہ میرا جملہ نہیں ہے, تمام فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر, خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے واضح طور پر حکم دیا ہے, فتویٰ بھی نہیں ہے, حکم ہے. تمام شیعہ مکتب اہل سنت کے اعتقادات اور ان کے افکار, ان کے نظریات, کوئی ایسی بات نہ کریں اس کے خلاف جس سے ان کے احساسات مجروح ہوں. جن کو وہ مقدس سمجھتے ہیں, مقدس ہستیاں ہیں ان کے لیے, ان کا احترام کریں, ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہیں کہ جس سے دشمن کو تیلی دکھانے کا موقع ملے. پیٹرول چھڑکا جا چکا ہے پوری دنیا کے اندر, پیچھے ہیں مقاصد سیاسی, پیچھے ہیں ڈالر, پیچھے ہیں ریال, سعودی ریال پیچھے ہیں, پیچھے ہیں صہیونی طاقتیں جو اس کو فرقہ واریت کا رنگ دیتی ہیں. لہذا کوئی ایسا میسج, اپنے جوانوں کو خصوصاً کہوں, کوئی ایسا میسج جو کوئی غلطی سے کر دیتا ہے, کوئی ایسا فرقہ وارانہ میسج, نفرت انگیز میسج, ایک ایسا میسج جس سے دوسرے مذہب کے اعتقادات, ان کے احساسات مجروح ہوتے ہوں, کسی میسج کو فارورڈ نہ کر, حرام ہے ایک جوان کے لیے. دنیا اس وقت اذان گرامی, دنیا اسلام کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. رہبر معظم نے اذان گرامی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ دنیا کو, دنیا اسلام کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے, زمانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زمان و مکان کو سمجھو, کس دور سے گزر رہے ہو, کن مشکلات سے گزر رہے ہو. عراق میں کیا سازش ہو رہی ہے, یمن میں کیا سازش ہو رہی ہے, بحرین میں ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہی داعش جو عراق میں ظلم و ستم کر رہے ہیں, شیعوں کے اوپر بھی, سنیوں کے اوپر بھی, اور ظلم اور تلوار کے ذریعے سے جنہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں, ہم اسرائیل سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پر اللہ نے فرض ہی نہیں کیا اسرائیل سے جنگ کرنا. ہمارے پر فرض ہے مرتدوں سے جنگ کرنا, مسلمانوں سے جنگ کرنا داعش کے اوپر فرض ہے. لہذا ایک بہت بڑی سازش شیعہ سنی جعلی جنگ کو امپوز کرنے کی پاکستان کے اندر بھی ہے اور پوری دنیا میں. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی ٹویٹ, کوئی ایسی فیس بک کے اوپر کوئی ایسا میسج دینا حرام ہے اذان گرامی, یاد رکھیے گا اس بات. اس پر کوشش ہو رہی ہے, آپ نہیں کرتے, انہی دشمنوں کی طرف سے ایک میسج آتا تاکہ آپ آگے فارورڈ کریں. آپ کے فیس بک کے جو پیجز ہیں اس کے اندر یہ لوگ ان ہوتے ہیں, اس طرح کے ایک میسج دیتے ہیں, کوئی ایسی تصویر دیتے ہیں تاکہ شیعہ اس کو فارورڈ کرے, نفرتیں بڑھیں, شیعوں کو کافر ثابت کیا جائے, شیعوں کو رافضی ثابت کیا جائے. ہمیں ہوشیار رہنا ہے اذان گرامی, دشمن کے دام میں نہ آؤ, دشمن کے جال میں نہ پھنسو, دشمن تمہیں دھوکہ نہ دے دے. اچھا, ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. علی کا شیعہ ذہین ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے. المومن کیسن, مومن کیس ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, ہر چیز کو سمجھنے والا ہوتا ہے کہ مجھے کس دام میں پھنسایا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن جو چاہتا ہے ہم وہی کرنے لگے. بھائی جذبات سب کے ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, آپ کے بھی جذبات ہیں. اگر آپ کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے, آپ بھڑک نہ جاؤ. اب حالات کو سمجھو, کس نازک دور سے گزر رہے ہو. تشیعوں نے, اس مکتب نے, علی کے مکتب نے, علی کے فرزندوں نے, علی کے پیروکاروں نے ان کی ناک میں نکیل ڈال دی. آج مکتب تشیعوں نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. لہذا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیعہ سنی جنگ چھیڑی جائے, یہ جعلی جنگ امپوز کی جائے اور شیعوں کو اسرائیل سے نظریں ہٹا کر آپس میں الجھایا جائے. یہ انقلاب, یہ حزب اللہ کہ جو دنیا کی آئیڈیل ترین تنظیم ہے, حزب اللہ, ایران کا انقلاب جو تمام مظلوموں کی آماجگاہ اور مرکز ہے, اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے, ایران کو بدنام کیا جائے, حزب اللہ کو بدنام کیا جائے, مکتب تشیعوں کو بدنام کیا جائے. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. شیعہ تو نا المتحابون فی مودتنا, آپس میں محبت کرنے والے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں, اور آپس میں اذان گرامی محبت. یہ کیا کسی امام بارگاہ میں کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, کسی مسجد میں کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, کسی علم میں کہیں علم کے نیچے جھگڑے ہو رہے ہیں, تبرک پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. بھائی کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں انانیت ہے؟ کیوں شخصیت پرستی ہے؟ کیوں گروہ پرستی ہے؟ خدا پرستی ہونی چاہیے. آل محمد کی ولایت سے متمسک اگر ہو تو پھر تمہارے درمیان جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. آئمہ کی ولایت دلوں کو ملانے کے لیے ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں تمسک اختیار کریں علی کی ولایت سے, خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ جی میں علی کا ماننے والا ہوں, اور کبھی اس سے جھگڑا, کبھی اس سے جھگڑا, کبھی یہاں توڑ وہاں پھوڑ, امام بارگاہ میں جھگڑے, مسجد میں جھگڑے, گلی کوچوں میں جھگڑے, خاندان میں جھگڑے, کیسے علی والے ہو؟ علی والوں سے لڑتے ہو؟ سارا زور علی والوں پر چلتا ہے, سارے اختلافات علی والوں سے ہیں. علی کے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں, عشق کرتے ہیں, توازو سے کام لیتے ہیں. افسوس ہے ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلے. دشمن کیا کر رہا ہے؟ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ہی خوش ہیں, اپنی دکانوں کے اوپر جھگڑے کر رہے ہیں, کوئی کسی بات پہ, کوئی کسی بات پہ. محبت اذان گرامی یہ ہمارا سرمایہ ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں, آل محمد اپنے شیعوں سے تو بڑی محبت کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے بابا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا, تو وہاں میں نے دیکھا
کہ کچھ لوگ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، امام کے شیعہ، امام باقر کے شیعہ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے، امام ان کے نزدیک جاتے ہیں، امام محبت و عشق کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، واللہ میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، واللہ تمہاری اس محفل کو پسند کرتا ہوں، واللہ تمہاری ارواح کو میں پسند کرتا ہوں۔ محبت کا پہ کریں امام، اپنے شیعوں سے محبت کرنے والا، یہ اپنے شیعوں کے ساتھ۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ امام اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص شام سے چل کر آتا اور آ کر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ بھائی تم میں سے حسن کون ہے، حسن ابن علی کون ہے؟ اشارہ کیا گیا یہ حسن ابن علی۔ ایک دفعہ اس نے جو کچھ اس کے منہ میں آ سکتا تھا اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام کے والدین جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ ایک دفعہ صاحب نے تلواریں نکالی، ابھی قتل کرنا چاہتے تھے کہ امام کی شان میں اس نے گستاخی کی، ایک دفعہ امام حسن مصطفیٰ نے روک دی، کہا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، کہا بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھا دیا۔ ایک دفعہ خود کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ایک دفعہ اس شامی کے پاس آ، کہتے ہیں لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے، بڑی دور سے آیا ہے۔ کہا ہاں شام سے آیا ہے۔ کہا تو بڑا تھکا ہوا لگتا ہے۔ کہا ہاں تھکا ہوا، لگتا ہے تو بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ کہا ہاں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں۔ کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ امام اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے، گھر لے کر گئے، گھر لے جا کر اس کو اپنی مسند پہ بٹھایا، اس کو اپنے کپڑے دیے، اس کو بہترین کھانا کھلایا، اسے بہترین مشروب دیا۔ اللہ اکبر، اس نے گریا کرنا شروع کیا۔ مولا نے پوچھا گریا کیوں کرتے ہو؟ کہا بخدا میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنا محبت کرنے والے ہیں۔ بخدا اس واقعے سے پہلے، کچھ لمحوں پہلے، کائنات کی اگر کوئی بدترین مخلوق نعوذ باللہ اگر میں کسی کو سمجھتا تھا تو وہ آپ تھے اور آپ کے آبا و اجداد تھے، لیکن اس آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہیں اور آپ کے اجداد ہیں۔ درود بھیجے محمد والے۔ شیعہ تو نا المتحابون فی مودتنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ آل محمد کا یہ طریقہ کار تھا زانے گرامی، شیعہ نے حیدر کرار ایک دوسرے پر جان دینے والے تھے۔ روایت کے جملے زانے گرامی، المؤمنون خدام بعضهم لبعض، مومنین ایک دوسرے کے خادم ہیں، نوکر ہیں۔ روایت کے جملے اذان گرامی، ہم دوسرے کے اوپر آقا بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مالک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایت کریم نہیں، صاحبان ایمان ایک دوسرے کے خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں۔ ایک اگر علی کا شیعہ نظر آ جائے تو ہمیں اس علی کے شیعہ کی نوکری کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیسے نوکری کروں اس علی کے شیعہ کی۔ یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے زانی گرامی، نہ یہ کہ ہمیشہ دوسرا آپ کی نوکری کرے، دوسرا آپ کی خدمت کرے۔ بہت ضروری ہے زانی گرامی، المؤمنون خدام بعضهم لبعض، ایک دوسرے کی خدمت گزار ہیں۔ محبت مکتب آل محمد، محبت سے پھیلا ہے اسلام، محبت سے پھیلا ہے، نفرتوں سے نہیں پھیلا ہے۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے زانی گرامی کہ ہم آپس میں بھی محبت سے رہیں اور دوسرے مکتب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں۔ ہمارا مخالف کیوں نہ ہو اس سے محبت سے پیش آئیں۔ بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، رسول خدا کی تعلیمات یہ ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں۔ علی دیکھو کتنی محبت کرنے والا انسان، محبت کا پیکر ہے۔ ابن ملجم مرادی جس نے علی کو شہید کیا، علی اپنے قاتل سے بھی محبت سے پیش آ رہا ہے۔ اس سے بڑی مثال ملے گی آپ کو؟ علی اپنے قاتل سے بھی محبت سے پیش آ رہا ہے۔ علی کو فکر ہے کہ اپنے ملجم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اللہ قربان جاؤں گا، اس محبت پر جو آپ اپنے قاتل سے کر رہے ہیں، انسانیت کا درد جو علی کے دل میں ہے، جو جرداق جو ایک مسیحی عالم ہے، دانشور ہے، اس نے لکھا علی کے بارے میں، کہا علی ایک ایسا اقیانوس ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ کو بھی اس اقیانوس میں پھینکا جائے تو اس اقیانوس میں تلاطم پیدا نہیں ہوگا۔ علی ایسا اقیانوس ہے، اس سمندر میں تلاطم پیدا نہیں ہوگا، اپنی جگہ پہ قائم۔ لیکن وہی علی جو ایک عظیم اقیانوس ہے، اس عظیم اقیانوس میں تلاطم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علی کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے، جب علی کسی مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، اس اقیانوس میں تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ علی سے یتیم کی سسکیاں برداشت نہیں ہوتی، کسی مظلوم کی آہیں برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت آرا نے امیر المومنین، علی بڑا مظلوم تھا، علی بڑا شجاع تھا، مقاتل نے لکھا اذان گرامی، جب علی کے سر پر ضربت لگی ہے، علی درد سے چیخے نہیں ہیں، چلائے نہیں ہیں، لیکن ایک صدا بلند کی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، بخدا آج میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم مرادی نے جس جگہ پر ضربت لگائی تھی نازداروں، اسی جگہ پر علی خندق کے جنگ میں عمر ابن عبدود نے بھی ضربت لگائی تھی، وہی مقام۔ عمر ابن عبدود نے ضربت لگائی، علی نے اسے واصل جہنم کیا، علی کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے علی کے سر مبارک سے اپنے ہاتھوں سے خون صاف کیا، علی کا سر جھکا ہوا ہے۔ اب جو علی نے سر اٹھا کر دیکھا تو علی کا حبیب رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سارے مسلمان خوش ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے اوپر غالب آ چکا ہے، عمر ابن عبدود واصل جہنم ہو چکا ہے، سب خوش ہیں، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا علی، میں اس بات پر تو خوش ہوں لیکن اس ضربت کو دیکھ کر، اس خون کو دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب تو سجدے سے سر اٹھا رہا ہوگا تو اسی جگہ پر ابن ملجم مرادی کی ضربت لگے۔ کائنات کا شقی ترین انسان تیری داڑھی کو خون سے خضاب کر دے۔ حضرت امیر المومنین، بس علی کے سر پر ضربت لگی، علی ایک دفعہ حسن کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، حسن بیٹا نماز کو تمام کرواؤ، تم امام بن کر جماعت کرواؤ گے۔ امام حسن نے نماز پڑھائی، امیر المومنین نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی۔ ایک دفعہ
امام علی غش کھا کر زمین پر گرے، اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا حسن کی زانو پر علی کا سر، اور امام حسن گریہ فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ حسن کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہا، بابا بڑا بے چین ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرا سارا سرمایہ ضائع جا رہا ہے، بابا آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کہا، بیٹا صبر کرو، دیکھو تمہارے سامنے سارے انبیاء آ گئے، تمہاری ماں فاطمہ تو زہرا آ گئی، رسالت ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، تمام انبیاء سب بنائے کھڑے ہیں۔ حسن اگر تم صبر نہیں کرو گے، یہ ہستیاں کیا کہیں گی کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا، علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ عزادارہ نے سید الشہداء علامہ دربندی نے کسی جگہ پر لکھا ہے کہ یہ جملہ جو علی نے حسن سے کہا تھا، یہی جملہ امام حسین نے بھی کربلا میں علی اکبر سے کہا تھا، جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، ایک دفعہ بابا کو آواز دی، یا بتاو ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ۔ اب جو حسین نزدیک پہنچے، دیکھا سینے میں برچھی پیوست ہے، ایک دفعہ آسمان کی طرف رخ کیا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل پر ڈالا، یا علی کہہ کر اب جو برچھی کا پھل کھینچا، ایک دفعہ علی اکبر تڑپنے لگے، علی اکبر سے کہا، علی اکبر صبر کرنا، تمام انبیاء صف بچھائے کھڑے ہیں، تمہارے نانا محمد رسول اللہ بھی ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا بھی ہے، خدیجت الکبرا بھی ہے، ارے وہ کیا کہیں گی کہ حسین کا بیٹا اس وقت میں صبر نہ کر سکا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین مجلس کے جملہ حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان آل محمد کو نابود فرما، دشمنان پاکستان کو نابود فرما، بار الہ ہمارے عرض پاک کو دہشت گردی سے پاک فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بار الہ شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومن بے گناہ سیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عراق کے مومنین کی نصرت فرما، یمن بحرین لبنان کے مومنین کی نصرت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سے مومنین اور مومنات بیمار ہیں، آج کی مجلس میں بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، مخصوصاً مورد نظر بعض مومنین و مومنات، ان سب کی صحت یابی کے لیے، صحت کاملہ کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔